السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. ہمارا موضوع پچھلے جمعے سے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق اور جو بھی ہماری نسبت ہے اس حوالے سے چل رہا ہے، اور اس تعلق کی ایک بنیاد نظریاتی ہے جس کو اگر ہم ایک ٹائٹل یا عنوان دینا چاہیں تو وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر الحمدللہ ہم نے پچھلے جمعے کچھ تفصیل کے ساتھ بات رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کے مقام اور مرتبے کا ہماری زندگیوں میں عمل دخل وہ کس انداز میں ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث اس حوالے سے ہمیں کیا کہتے ہیں، الحمدللہ اس پر ہم نے سمجھا تھا. آج انشاءاللہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک تو وہ نظریاتی سطح پر ہے نا تعلق جس کو میں محبت کہہ رہا ہوں، ایک عملی سطح پر تعلق ہے جس کو نسبت کہہ لیں، یا اور عملی انداز میں اگر کہیں تو وہ ہے اطاعت، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر انشاءاللہ کچھ آج گفتگو کا ارادہ ہے. اور تیسرا جو حصہ ہے اور وہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے زندگی رہی اللہ کی توفیق رہی تو اس کو ہم سمجھیں گے، اور وہ ہے وہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حوالے سے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی دفعہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا بات کو پچھلے بات سے لنک کرتے ہوئے کہ وہ محبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، مقام ہماری زندگیوں میں وہ کیا، اس کی حیثیت ہے، تو وہ آیت بھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی میں نے پچھلی دفعہ بھی اس پر بڑی تفصیلی بات ہوئی تھی، وہ دوبارہ ریپیٹ کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، ان کی اپنی جانیں. ارے ہر انسان نا اپنی اس جان سے زیادہ کسی سے پیار نہیں کرتا، یہ پریکٹیکل بات ہے، یہ عملی بات ہے. اور دیکھیے اس حوالے سے وہ غالباً پچھلی دفعہ بات آئی ہوگی، وہ جو واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اور پوچھتے ہیں، مختصر بتا رہا ہوں مفہوم اس پورے واقعے کا، کہ اے عمر، کیا میں تمہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مقدم عزیز محبوب ہوں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہاں آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. وہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی حدیث کا، وہ ریفرنس ذہن میں لے آئیے کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو، اور وہ تین چار احادیث میں جو الگ الگ باتیں ہیں ان کو ملا لیجئے، کہ اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، اس کے بہن بھائیوں سے، اس کے رشتہ داروں سے، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اب یہ بات آ رہی ہے کہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر اس سے محبوب نہ ہو جاؤں. تو حضرت عمر نے جب جواب دیا کہ رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ نے پھر اس بات کو فوکس کروانے کے لیے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے، اور حضرت عمر اور اس کے بعد پوری امت کی تعلیم کے لیے بالخصوص اپنے سوال میں اضافہ فرمایا اور پوچھا، کیا میں تمہیں، اے عمر، کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہوں؟ حالانکہ عمومی کلیے کے تحت پیچھے بات آ گئی تھی کہ ہر شے سے زیادہ، لیکن یہ بات اہم ہے، یہ بات خاص ہے. ایک شخص اپنی جان کو سب سے پہلے پریورٹی دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے. کیا میں تمہیں تمہاری جان سے بھی بڑھ کر، بھائی یہ جان دینے کا موقع بھی تمہیں آ جائے اگر میری خاطر، میری ناموس کی خاطر، میرے حکم کی خاطر، میرے دین کی خاطر، تو کیا دے دو گے؟ کوئی اس کے اندر تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کوئی اس میں دیر تو نہیں لگاؤ گے؟ کسی طرح کا شک تو نہیں رہ گیا اس میں؟ نہیں جناب. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جو بات آتی ہے احادیث میں کہ توقف فرماتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں. ایک تو بات یہ نا کہ فوراً بولتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل، نہیں، تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اندر جھانکتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے رہے تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اس کیفیت کو لے کر آ رہے تھے شعوری طور پہ. بہرحال یہ کہ چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. حضرت عمر سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ذرا غور فرمائیے گا کہ اس بات کا جو تم نے اظہار کیا ہے تو اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اس کی تکمیل اب ہوئی ہے، اب پوری طرح جس کو مومن کہتے ہیں نا اب تم بن گئے ہو. یہی بات الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے سمجھی تھی، پھر اسی طرح ہم نے اس کی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک بات کو سورہ آل عمران کے ریفرنس میں سمجھا، جس پر آج انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کرنا چاہیں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان یا ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر محبت تو اللہ کی ہے، فالذین آمنوا وشدوا حب للہ، اور اللہ کی محبت کا عملی اظہار کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے نبی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو. رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ سے محبت کرتے ہو نا، کیسے پتا چلے گا، کیسے اظہار ہوگا، تو رسول اللہ کی اتباع کرو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس اتباع سے یہ بات ثابت ہوگی کہ تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت گویا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، بلکہ ایک ہی شے ہے، بار بار اس بات کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اس کا انعام کیا ہوگا، یہ شے اتنی مقبول ہے اللہ کے ہاں، یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس باری تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہے، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس کو وہ اعزاز جو دیا ہے، رسول اللہ کو جو مقام دیا ہے اس کا احساس کروانے کے لیے کہ یہ اللہ کو کیسا پسند ہے معاملہ. آگے فرمایا یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تم تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اس کے اظہار کے لیے رسول اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہو، انعام یہ ملے گا، بونس ملے گا. بونس انعام تو اللہ کی رضا اور اجر کی صورت میں مل گیا، یہ بونس ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سورہ توبہ کی وہ آیت کا ریفرنس جو ہم نے پچھلی دفعہ سمجھا تھا سب یاد دلانے کے لیے، آٹھ محبتیں ایک طرف، تین محبتیں ایک طرف. وہ آٹھ محبتیں دنیا کی ساری محبتیں اس میں شامل ہیں، اس میں والد ہیں، والدین کے بعد بیٹے ہیں، پھر اس کے بعد بھائی ہیں، پھر بیویاں ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، سب ایک طرف. اور پھر ساتھ وہ مال ہے جو انسان کماتا ہے، وہ کاروبار، تجارت، معیشت، جس کے ساتھ بہرحال اس کی لگاوٹ ہے، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. وہ گھر ہے جو انسان بڑی محبت سے بناتا ہے، گھر کو بڑی اہمیت دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک طرف. اور تین محبتیں ایک طرف ہیں، وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور اللہ کے دین کی محنت، جس کا ٹائٹل ہے قرآن میں جو آتا ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ تین محبتیں ایک طرف، وہ آٹھ محبتیں ایک طرف. اگر ان آٹھ محبتوں کا پلڑا بھاری ہے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ انتظار کرو، جاؤ پھر، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، پھر جاؤ اپنی زندگی کے دن پورے کرو یہاں تک کہ موت آ لے تمہیں اور تمہارا حساب کتاب پورا ہو. یہ محبتیں اگر، یہ تین محبتیں اگر تمہاری زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، پھر تم اللہ کے کام کے ہو، پھر یہ ہے کہ اللہ کے یہاں تمہاری کوئی قدر ہے، کوئی منزلت ہے، کوئی مقام ہے، پھر تم کاؤنٹ ہو رہے ہو بطور اللہ کے بندے. بہرحال جی الحمدللہ اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی، بلکہ وہ حدیث بھی ایک دفعہ اور دہرا لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کی حلاوت وہی شخص محسوس کرے گا. آج ایمان کی حلاوت جو ہے یہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے کہ جس سے ہم محروم ہیں بالعموم الا ماشاءاللہ. نماز میں دل نہیں لگتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دل نہیں لگتا ہے، نیکی کا کام کرتے ہوئے کوئی سرور، کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی ہے. گناہوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، البتہ گناہوں میں بہرحال دل ہے کہ جو لگ رہا ہوتا ہے. نیکی کا کام کرتے ہوئے، جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، وہ کیفیت ڈیولپ ہی نہیں ہوتی. اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس حدیث کے مطابق اہم ترین وجہ کیا ہے، فرمایا ایمان کی حلاوت تو وہ محسوس کرے گا جس کو سب سے بڑھ کر محبوب کون ہو، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل میں کہیں اگر خدا نہ خاصہ کیفیت ہے کہ یہ جو محبتیں ہیں ان محبتوں سے کوئی شے ٹکرا رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے اوپر ہونا تو خیر بہت ہی بدترین سطح ہو جائے گی، اس کے برابر قریب قریب بھی کچھ ہے تو یہ پھر بات نہیں بنے گی، جچے گی نہیں. یہاں پر اگر دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ کوئی شے ہے کہ جس کی اہمیت اور مقام اور محبت اس لیول پر آ چکا ہے کہ وہ رسول اللہ کی اور اللہ کی محبت کے ساتھ اس کا لیول برابر ہو گیا ہے، تو اب ایسے شخص کا نماز روزہ جو ہے اس کے اندر کیفیت ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتی. بات وہی ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہے نا، جب وہ ایمان مکمل ہے نہیں ہے تو کیا مزہ آئے گا نماز کے اندر، کیا خوشی و خضوع ملے گا، کیا وہ حلاوت، وہ چاشنی محسوس ہوگی. بہرحال جی اسی طرح اب آ جائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے اور ہمارے اس ایمان کا وہ نظریاتی حصہ ہے کہ جس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، لازمن ہونا ہے اس شے کے ساتھ ہمیں یہ اپنے اوپر شعوری سطح پر ہمیں اپنے اندر اس کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے. یہ باریک ساری بات الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی. اب آ جائیے اس کو تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں. میں نے اشارہ تک پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و ایمان کا حصہ ہے, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ خاص بات ہے, اس کو اس انداز میں بھی لیجئے کہ یہ نعمت ہے اللہ کی, یہ بھی نوٹ فرمائیے گا. یعنی کسی مسلمان کو یہ ضرور ہے کہ گرد پڑ جاتی ہے, انسان اپنی دنیا میں زیب و زینت میں بہرحال تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے, پھر یاد دلایا جاتا ہے, پھر تھوڑا تڑپ کر واپس آتا ہے. لیکن بہرحال جو شخص کہہ دے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو دو چیزیں تو اس کو مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے, ایک ہے رسول اللہ کی محبت اور ایک ہے قرآن حکیم کی محبت. میں آپ کو اس کا اگر مشاہدہ آپ کریں, میں آپ کو دلیل اس کی دیتا ہوں. کوئی بد کردار سے بد کردار, بد عمل سے بد عمل شخص ہوگا نا, چاہے مسجد سے اس کا تعلق بھی نہ ہو, لیکن نوٹ فرمائیے, ایک تو یہ کہ وہ قرآن کی آیت کہیں دیکھے گا پڑی ہوئی ہے تو تڑپ جائے گا, فوراً چاہے گا اٹھائے گا چومے گا, تو یہ وہ مطلب اس کے اندر یہ شے موجود ہے. اور دوسری شے یہ ہے کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص جو خدا نہ خاصا بے نمازی بھی ہے اور دین سے اس کا کوئی عملی تعلق بھی نہ ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی گردن کٹانے کو تیار رہے گا. ہاں یہ ضرور ہے, میں نے عرض کیا کہ گرد پڑ جاتی ہے دنیا میں, انسان کھو جاتا ہے, یاد دلانا پڑتا ہے, اس کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری اصل یہ ہے, اس کو بھول نہ جانا, فراموش نہ کر دینا. تو رسول اللہ کی محبت تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے ایمان کا ایسا حصہ ہے جو ہمیں مل چکی کلمہ پڑھتے ہی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شعوری تعلق بھی ڈیولپ ہوگا تو کیا ہوگا, ایک خشوع پیدا ہوگا, اس میں خضوع پیدا ہوگا, ایک شعوری سطح پر اس محبت کے تارے جگمگائیں گے. جیسے نماز کا معاملہ ہے نا, نماز تو پڑھنی پڑنی ہے بھائی, ٹھیک ہے, سمجھ آئے نہ آئے نماز تو پڑھنی ہے, یہ تو اللہ کا حکم ہے, لیکن یہ کہ اس کی حکمت سمجھ آ جائے, اس کے فوائد سمجھ آ جائیں تو کیا ہوگا, نماز میں دل بھی لگے گا, کیفیت بھی پیدا ہوگی. انسان شعوری سطح پر جب احکامات کو سنتا اور سمجھتا ہے تو اس کا دل بھی ساتھ دیتا ہے نا اس کا اس کام میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے جو انسانیت پر ہوا. لقد من اللہ علی المؤمنین, خاص طور پر اہل ایمان کے حوالے سے سورہ آل عمران میں کہ اللہ نے احسان کیا, بے شک احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ ایک رسول انہی میں سے رسول ہے کہ جو ان کے لیے بھیج دیا, ان کو اس کو مبعوث فرما دیا. تو یہ اللہ نے بڑا احسان فرمایا, یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. پچھلی دفعہ بھی مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے مثال لی تھی, ایک شخص جا رہا ہے, سامنے گڑا ہے, آگ جلی ہے اس میں, پتھر ہے اس میں, کانٹے ہیں اس میں, یہ اپنی دھن میں مگن جا رہا ہے, اپنے خیالات میں چلتا جا رہا ہے, اور ایک شخص پیچھے سے اس کو پکار لگاتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, بھائی کہاں جاتے ہو, رکو, آگے گڑا ہے, گر جاؤ گے نیچے. اور یہ شخص اپنی دھن میں اپنے خیالات میں توجہ نہیں دیتا, چلتا ہی رہتا ہے. اب یہ پکارنے والا جو ہے, یہ نہیں کہ پکار لگا کر بس خاموش ہو کے پیچھے ہٹ جائے کہ بھائی میں نے تو پکار لگائی تھی, اس نے نہیں سنا میری بلا سے, نہیں, یہ بھاگتا ہے, دوڑتا ہے, اس کے راستے میں آتا ہے, اس کو دامن سے پکڑ کر کھینچتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ بھائی رکو, کہاں جا رہے ہو, یہ ہاتھ جھٹک رہا ہے اور وہ پکڑ رہا ہے. تو یہ احسان کا ذرا ایک درجے میں محسوس کیجیے اس کیفیت کو, کہ اس بچانے والے کا احسان اس شخص پر کیسا ہے, یہ بچنے کو تیار نہیں اور وہ بچانے کے لیے اس کی ناراضگی مول لینے کو تیار ہے. وہ حدیث ذہن میں لے آئیے, اللہ کے نبی فرما رہے میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو پتنگے, یہ پروانے, یہ اس آگ میں گرنے لگے. اچھا آپ دیکھیے یہاں پر ایک, میں اس کو روک کر وہ احساس بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ آگ ہے کیا, اس کو بھی ذرا اس انداز میں سمجھیے, یہ آگ کتنی قیمتی شے ہے نا, سردیوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے, ہم ویسے بھی جانتے ہیں. یہ آگ ہمیں کیا دیتی ہے, حرارت دیتی ہے, یہ آگ ہمیں روشنی دیتی ہے. اس زمانے کو محسوس کی جب یہ بلب وغیرہ نہ ہوں تو یہ آگ کی شمعیں جلا کرتی تھیں, دیے جلا کرتے تھے, تو اس آگ کی اہمیت کو محسوس کیجیے. اللہ کے نبی نے آگ کی مثال دی نا. اب دیکھیے یہ آگ جس کو دیکھ کر ایک پروانہ جو ہے وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے. کیوں, وہ اس کی محبت میں, اس آگ کی محبت میں اس کے قریب جاتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اس آگ سے اس کو حرارت مل رہی ہے نا, اس کو زندگی مل رہی ہے, تو اس کی محبت میں, اس کے بے قراری میں وہ قریب اتنا جاتا ہے کہ اس آگ میں ہی جا کر گر جاتا ہے اور جل کر بھسم ہو جاتا ہے. اب نوٹ فرمائیے گا کہ یہ آگ اگر اس کو اس انداز میں لیا جائے, یہ ہے کیا, یہ دنیا ہے, یہ دنیا کی نعمتیں ہیں, یہ دنیا کی آسائشیں ہیں, یہ اس کی زیب و زینت. یہ نعمتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی نعمت کو ترک کر دو, اچھا کھانا اچھا پہننا چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ, کانٹوں پہ سونا شروع کر دو, ہر کسی ایسی بات نہیں. ایک شخص اپنے جائز محنت کے ذریعے اپنی دنیا کی آسائشوں کو جو جائز آسائشیں جمع کرتا ہے، اپنی زندگی کو سہل کرتا ہے، آسان کرتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہاں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی یہ جو بھی نعمتیں ہیں ان کو ان کا فائدہ اٹھائے، ان کا فائدہ اٹھائے، لیکن ان میں ایسا گم ہو جائے کہ انہی کو اصل سمجھ کر، یہ آگ ہے نا، آگ ہے، اس سے حرارت مل رہی ہے، روشنی مل رہی ہے، لیکن اگر اسی میں گر جائے گا جا کے تو کیا ہوگا، جل کر بسم ہو جائے گا. اور یہی آگ ہے جو کل قیامت کے بعد وہ جہنم کی آگ بن کر اس کے لیے اس کے موجود ہوگی. یہ دنیا کی آگ ہے نا، اس کی نعمتوں اور اس دنیا کی آسائشوں کی خاطر اللہ کو بھول گیا، اللہ کے دین کو بھول گیا، اسی میں لگ گیا، یہی آگ کل جہنم میں اس کے لیے وہ سبب عذاب کا بنے گی. تو لہٰذا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ پروانے اس میں گر رہے ہیں اور میں تمہیں روک رہا ہوں. کیسے روک رہا ہوں وہ ذرا محسوس کیجئے اس کرب کی کیفیت کو. میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں. تم اس میں گرے پڑے جا رہے ہو، تم اس میں گرے جا رہے ہو اس شوق میں کہ میں اس سے اور لے، وہی دنیا کی نعمت ہے. انسان اس کے اندر ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ بس میں کسی طرح اس میں گر جاؤں، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے. تم گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں. یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ ہے، جو بدترین آگ ہے، جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس کا ایک ذرہ بھی جو ہے اس کائنات کو بھسم کرنے کے لیے ایک حصہ بھی اس کا وہ کافی ہے. اور رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اس آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے. کتنا بڑا احسان ہے کہ نہیں، انسان کو اس آگ سے بچ کر کامیابی کا راستہ دکھانا، یہ ہدایت ہے نا، ہدایت اسی کو کہتے ہیں. اور ہدایت دے کر کون بھیجا گیا؟ رسول اللہ بھیجے گئے. یہ ہدایت کا سرچشمہ، یہ منبع ہدایت الہدا، یہ قرآن حکیم آج جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جو ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ساری کامیابیوں کی کنجیاں دیتا ہے، یہ ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنے اللہ سے واقف کس نے کروایا؟ رسول اللہ نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کیا معلوم تھا وہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس پر ایمان کی جزیات کیا ہیں، یہ کیسے پتہ چلا ہمیں؟ اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں. تو احسان کی بات کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نعمت اگر محسوس کریں تو وہ آیت پھر قرآن کی ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر سو باتوں کی ایک بات ہے. اللہ کا اپنا ارشاد ہے، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین. اے نبی، ہم نے تو آپ کو بھیجا نہیں مگر سوائے اس کے کہ آپ کو بنایا رحمت تمام جہان والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت. اور رحمت نوٹ فرمائیے، رحمت کیا ہوتا ہے جی؟ وہ نعمت جس کی ضرورت ہو اسے نعمت، اسے رحمت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کل گرمی ہے، ویسے آج کل تو عجیب سا ہے کچھ، نہ گرمی نہ سردی، لیکن بہرحال دن کے وقت بڑی زبردست گرمی ہوتی ہے. اس زبردست گرمی کے اندر اگر کوئی شخص آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر پلائے، سبحان اللہ، ایسا ہے نا کہ وہ اس کی کیا پھر حیثیت ہوگی. لیکن اگر ایک شخص ہے کہ سردی کا موسم ہے، اس کو فلو ہوا ہوا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، ایسے میں ٹھنڈا چل پانی کو اس کو لا کر دیں، وہ بولے بھائی کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ حالانکہ وہ ٹھنڈا پانی پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے، ایسا ہی ہے نا. سردی میں ایک شخص ٹھٹر رہا ہو، اس کے اوپر کمبل لا کے موٹا کوئی ڈال دے، سبحان اللہ بھائی کی زندگی بچا لی اس نے. گرمی میں ایک شخص پسینے میں بہ رہے ہیں اس کے، اور اس کو لا کے کمبل موٹا لا کے کوئی ڈال دے، وہ بھائی کیوں میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ کہ نعمت تو یہ بھی ہے، نعمت تو وہ بھی ہے، نعمت ابھی بھی ہے، نعمت ابھی بھی ہے، لیکن جس نعمت کی ضرورت ہو وہ نعمت کیا بن جاتی ہے؟ رحمت. رحمت اسی لیے ضمنی بات ہے، بیٹی کو رحمت کہا گیا، بیٹی کو، کیونکہ بالخصوص یہ جو مرد ذات ہے نا بھائی، اس کی شخصیت کی تکمیل بیٹی کرتی ہے. یہ موضوع الگ ہے، ظاہر ہے اس وقت ہم اس میں نہیں جائیں گے. تو اس کو رحمت کہا گیا، رحمت، یہ وہ نعمت ہے جس کی تمہیں ضرورت تھی، اللہ نے تمہیں دیا، احسان کیا تمہارے اوپر. تو سب سے بڑا احسان اللہ کا، سب سے زیادہ ضرورت انسانیت کو کس شے کی تھی؟ ہدایت. جہنم سے بچ کر جنت کا رستہ اس کو پتہ چل جائے. یہ نعمت ہدایت کون دے کر بھیجا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے وہ کیا قرار پائے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آ جائیے جناب علی، اس بات کا وہ حصہ جس پر آج انشاءاللہ ہم چاہ رہے تھے کہ بات کو اپنی، یہ تو میں نے پچھلی بات سے کچھ لنک کیا، کچھ بات اضافہ کر کے. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سب سے بڑھ کر یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ، یہ ہے وہ نظریاتی حصہ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو پھر عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، پہلا اسٹیپ تو یہ ہو گیا. اب ایمان لانے کے بعد اگلی شے کیا ہے؟ عمل. نوٹ فرمائیے، قرآن نے جہاں کہیں کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کو لا کے جوڑا ہے. آمنوا وعملوا الصالحات الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یہ ہے بھائی کامیاب ہونے والوں کی شرط.
صرف ایمان لا دینے سے تو بات نہیں بنے گی، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا حصہ وہ محبت کی صورت میں آ گیا. اب عمل کیا ہے؟ اس کو جیسے میں عرض کر رہا ہوں، ٹائٹل دے رہا ہوں نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عملی انداز میں اس کو اطاعت رسول کہہ لیجیے. تو سب سے اہم بات اور وہ آیت اس میں لے آئیے، سب سے امپورٹنٹ کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو کیا کرو؟ رسول اللہ کی اتباع کرو، اتباع کرو. ہمیں جاننا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی شخصیت وہ ہے کیا، وہ اس کی جزیات کیا ہیں، اس کے قد و حال کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس قد و حال یا اس سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کے گرد بکھرے ہوئے موتی ہیں، آپ کی عادت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کا رہن سہن. اب اس جگہ پہ لے آئیے وہ آیت سورہ عذاب کی، کون سی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو مقام اور مرتبہ جو آپ کو باقی انبیاء سے کہیں زیادہ اوپر الگ کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے، جتنے بھی رسول اور نبی آئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ حجت بن جائیں، کل قیامت کے دن گواہ کے طور پر آئیں اور ان کی اطاعت کی جائے. رسول اللہ کے ساتھ معاملہ ایک مزید خاص کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. اے نبی، اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ، اے لوگو، تمہارے پاس جو رسول بھیجے کیوں بھیجے؟ تاکہ یہ کامل اسوے کے طور پر تمہارے سامنے آ جائے. تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں مکمل نمونہ ہے، آئیڈیل لیول پر جو اسوہ تمہیں چاہیے، وہ رہبر، وہ رہنما، وہ قائد جن کو تم فالو کرو، جن کے پیچھے چلو، اور بالکل اسی جگہ اپنا قدم رکھو جہاں ان کے قدم ہیں. سمجھا تھا نا پچھلی دفعہ، اتباع. اتباع کیا ہے؟ محبت بے انتہا درجے کی، اور ایسا فالو کرنا، ایسی پیروی کرنا کہ اس میں ذرہ برابر کمی نہ رہ جائے، کہ آگے والا شخص جس جگہ قدم رکھ رہا ہے پیچھے آنے والا بھی اسی جگہ اپنا، اس کے نقش پا پہ اپنا قدم رکھ رہا ہو. یہ اتباع ہے، اتباع. اس لیول پر فالو کرنا ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسوہ کامل ہیں، مکمل آئیڈیل لیول پر اسوہ ہیں. انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے سکون مل جائے، مجھے عافیت مل جائے، مجھے دنیا کی کامیابیاں مل جائیں، مجھے راحت مل جائے، مجھے میری بے چینی ختم ہو جائے. اس دنیا کے ساتھ جو میرا یہ ٹکراؤ ہے نا، جھگڑا ہے نا، ہر آدمی فائٹ کر رہا ہے، جنگ میں ہے، لڑائی کر رہا ہے، وہ معاش کے حوالے سے ہے یا وہ کسی خاندانی معاشرتی کسی بھی لیول پر ہے. اس جنگ، اس لڑائی میں ہر انسان کی سب سے بڑی قیمتی دولت اس کا سکون ہے، سکون. یہ سکون اگر وہ چاہتا ہے تو جان لے کہ اس سکون صرف اور صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، آپ کی سنت میں ہے. آج اس دجالی دور نے ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے، اور کچھ آرٹیفیشل ریکوائرمنٹس، کچھ تقاضے ہیں جو ہمارے سامنے بنا کر رکھ دیے گئے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب قابل عمل نہیں ہے. معاذ اللہ، اب اس سنت کے اوپر چلو گے تو دنیا کے تقاضوں سے پیچھے رہ جاؤ گے، دنیا میں کامیابی نہیں حاصل کر سکو گے، ایکسل نہیں کر سکو گے، وغیرہ وغیرہ. یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ کم علمی کی باتیں ہیں، نادانی کی باتیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہوش ہمیں واپس دے اور ہمیں یہ ادراک عطا فرمائے، قیامت تک کے لیے دنیا کی بھی ساری ترقی طریقہ رسول میں ہے، سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے قرآن اس حوالے سے کتنا کانشیس ہے، ذرا غور فرمائیے. قرآن کہتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر، دو ٹوک بات ہے، جو تمہیں رسول دے رہے ہیں وہ لے لو، اور جس سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. اور سادہ ورژن کر لیجئے، جو آپ کو دیا رسول اللہ نے بس لے لیا، جو نہیں دیا وہ نہیں لیا. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے سمجھ لیجئے، نماز سے اس کی مثال سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پورے قرآن میں، میں سمجھانے کے لیے جسارت کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، سوال ہے، انسان ہے اپنی عقل سے کرتا ہے، اتنا بڑا قرآن، اتنا کچھ اس قرآن کے اندر، دنیا جہان کے ساری اس کی کائنات کے راز اس قرآن کے اندر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، کیا رہ گیا اس کے اندر، سارے اصول آ گئے. ایک پیراگراف آ جاتا نماز کے طریقے کے حوالے سے بھی، ایک پیراگراف. وضو کا طریقہ ہے، صلاۃ الخوف کا تذکرہ ہے، نماز قصر کا تذکرہ، لیکن ایک پیراگراف کی بات تھی نا، چار تین چار آیتیں ہوتی ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہو کے نیت باندھو، اس جگہ پہ ہاتھ باندھو، پھر رکو کرو، سجدے کرو، کھڑے ہو جاؤ، ظہر میں چار رکعت ہیں، عصر میں اتنی ہیں، فجر میں اتنی، نہیں ایسا نہیں ہوا. اتنا حکم، اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، اقیم الصلاح، 70 تو براہ راست آیتیں، اور علماء فرماتے ہیں 700 مقامات ہیں قرآن کے کم و بیش نماز کے حوالے سے. اتنی اہم شے ہے، اتنی اہم شے ہے، اتنی اہم. اور طریقہ نہیں ہے اس میں، طریقہ کہاں ہے؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. اس کو سمجھیں، اس فلسفے کو سمجھیں. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. کیسے؟ یہ جیسے رسول پڑھ رہے ہیں ویسے. آ جاؤ رسول کی طرف، جڑ جاؤ ان کے ساتھ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کے قدموں میں سر رکھ دو اپنا. بس رسول اللہ نے فرما دیا، دیکھو مجھے، میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو. نماز کا اہم ترین جو حصہ ہمارے دین میں ہم جانتے ہیں، مین پلر ہے نا، تو اس کا طریقہ بھی کہاں سے سیکھنا ہے؟ رسول اللہ سے سیکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ فلسفہ سمجھ لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بھائی ایسے نماز پڑھنی ہے، یہ یہ اس کی مقدار ہے، یہ یہ اس کے اوقات ہیں، یہ یہ اس کا طریقہ ہے. اب ایک شخص اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس سے بہتر نماز ایجاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے، دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی نا بھائی. تو خدا نہ خواستہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے بھی زیادہ اچھی ایک طریقہ، جس سے اس سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ ایک کیفیت محسوس کریں گے آپ، اس سے بھی زیادہ دل لگے گا آپ کا، ہے، اس سے بھی زیادہ آپ کی ایمانی کیفیات بڑھ جائیں گی. تو آپ ایسا کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی نماز پڑھنے کا حکم ہے نا، تو آپ ایسے کریں کہ اس طرح کوئی کر لیں، الٹے پاؤں کھڑے ہو جائیں، یا اور کوئی جو بھی وہ ایکس وائی زیڈ کہتا ہے کہ ایسے کر لیں اور ویسے. تو کیا خیال ہے بھائی، ہے، ایسے شخص کا کیا حال کرنا چاہیے پھر، یا ایسے شخص کے ساتھ کیا ہم. تو بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بھائی کہاں سے آئے ہو، کیا بات کرتے ہو، نماز وہی نماز ہے جو کس نے بتائی؟ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ ایک رکعت میں دو سجدے کرنے. ایک آدمی کہے جی میں آج زیادہ ایمانی کیفیت میں ہوں، تین سجدے کروں گا، ہوگی نماز اس کی؟ وہ بہتر اور کمتر تو دور کی بات ہے، نماز ہی نہیں ہوئی نا، مارا گیا وہ تو. ایک آدمی کہے جی دو دفعہ رکوع کروں گا، زیادہ دل چاہ رہا ہے میرا آج، ہے، نہیں بھائی، اللہ کے نبی نے بتا دیا ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، دو سجدے، بات ختم ہو گئی. تو لہذا دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو رسول اللہ نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جو رسول اللہ نے نہیں بتایا، ایک تو وہ ہے جس سے روکا، وہ تو بات دو ٹوک ہو گئی بھائی، جو کہا وہ کر لیا، جس سے روکا اس سے رک گئے. ایک تیسری شے ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی دین نہیں ہے. ہر وہ شے جو رسول اللہ نے بتائی وہی دین ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کامل کر کے گئے ہیں اس دین کو. آج اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ایسی شے لے کر آ رہا ہوں جو رسول اللہ کی نظر سے بھی نہیں گزری، ان کو بھی یہ بات پتہ نہیں چلی کہ یہ بھی بڑا اہم کام تھا، یہ بھی نیکی کا کام تھا، یہ بھی کوئی اچھی بات تھی. رسول اللہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا معاذ اللہ، یا ان کو سجائی نہیں دیا ہوگا، یا وہ مصروفیت میں بھول گئے ہوں گے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم ثم معاذ اللہ. تو ذرا غور فرمائیے اب پھر اگین اس شخص کے ساتھ کیا کریں بھائی، کیا بات کرتے ہو، کیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ پھر حجت کہاں پر آ کر پوری ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی بس اسی نے مجھ سے محبت کی. ایک اور جگہ فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو دونوں باتیں یہاں سمجھ لیجئے، ایک تو بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ تو اپنانی اپنانی ہے بھائی. غور فرمائیے گا صحابہ میں اور باقی امت کے جو افراد ہیں ان میں ایک بہت بڑا نظریاتی سطح پر فرق کیا پڑ گیا، یا یوں کہہ لیجئے پچھلا ہمارے جو افراد تھے، ہمارے اسلاف تھے صحابہ اور ان کے بعد، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ سنت ہے تو وہ اس کے اوپر دوڑ پڑتے تھے، اس کو اپنا لیتے، سنت رسول ہے بس. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ سنت ہے، اچھا چھوڑ دیتے ہیں. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہ جو ہم ٹھکرائے ہوئے ہیں، آج عذابوں میں ہیں، مصیبت میں ہیں، بے چینی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ان ساری وجوہات میں ایک اہم وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو ٹھکرایا ہوا ہے، اور ہم اپنے تئیں نئے نئے طریقے ایجاد کر کے سمجھ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے عافیت ہوگی. تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا التزام، اس کا اہتمام، اور اس میں شامل کر لیجئے وہ شے جو سنت نہیں ہے، اس کا کیا کریں؟ اس کو نہیں لینا، اس کو نہیں لینا. اگر وہ اہم ہوتی تو رسول اللہ لے کے دکھا دیتے کہ یہ بھی کر لو. یہ بات سمجھ لیں اچھے طریقے سے. اور بات ہو رہی ہے دین کی، بات ہو رہی ہے دین کی. थोड़ा सा वो एक बिल्कुल ही कम इल्मी अंदाज में वो एक आ जाती है बात कि भैया लाइट भी तो अल्लाह के नबी ने यूज़ नहीं की, या माइक भी तो यूज़ नहीं किया। भाई ये तो दुनियावी आस्पेक्ट है ना, ये दुनिया के मामलात हैं, दुनिया के मामलात में तो आगे से आगे जाना है। असूल हमें वहाँ मिल गया रसूलुल्लाह से, रसूल मिल गया, हर वो शय जो अच्छी है जिसमें कुरान और सुन्नत से कोई टकराव नहीं है और दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको तो अपनाएंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे। बात हो रही है दीन की, बात हो रही है दीन, दीन में हमने कहां जाना है, पीछे से पीछे। दुनिया में कहां जाना है, आगे से आगे। दीन में कहां जाना है, पीछे से पीछे, अपने असलाफ की तरफ, यहां तक के सहाबा कराम से होते हुए अपने सर को ले जाकर कहां रख देना, रसूलुल्लाह के कदमों में। बस ये दीन का मामला ही है। दीन में कोई नई शय लेकर आए और ये कहे कि जी वो तो उनको समझ ना आई, मैं बता रहा हूं कि दीन में ये बात बड़ी अहम है, तो भाई उसको हम रिजेक्ट करेंगे, किसी सूरत नहीं मानेंगे। और ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सराहतन मौजूद है, खुतबा जुम्मा में हम बार बार सुनते हैं, हर दीन की नई बात जो ईजाद की गई वो बिदत है, हर बिदत गुमराही है और गुमराही का अंजाम जहन्नम है। मैं सिर्फ इशारतन बात कर रहा हूँ, फिर अमली बात पर आ जाऊँगा। बहरहाल क्योंकि लोग कहते हैं जी इस बारे में कोने को बात कर दी जाए, तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि लोगों की जज्बाती वाबस्तगियाँ हो गई हैं और एक अजीब कैफियत डेवलप हो गई है, लेकिन जो हक है उसको तो कहा जाएगा। कल मैं सिर्फ ये गुलशन चौरंगी से और मस्कन चौरंगी वाला ऑफिस जल्दी रोड कालबन कहलाता है उधर मैं आ रहा था, और दोनों तरफ की इमारतें जो सजी हुई थी, यकीन कीजिए मैं सिर्फ ये सवाल अपने आप से कर रहा था कि फ़र्क क्या रह गया, फ़र्क क्रिसमस में और इस मौके पर जिसको एक टाइटल दिया जाता है, मैं वो टाइटल भी कहने का हक में नहीं हूँ, फ़र्क क्या रह गया, वो मुशाबियत का असूल कहाँ चला गया, वो मुमासलत का असूल कहाँ चला गया। अल्लाह के नबी का मामला ये है कि जब वो रोजे की कैफियत है, रोजा एक इबादत है, ठीक है, वो पहुंचते हैं मदीना और पूछते हैं भाई ये यहूदी क्यों रोजा रख रहे हैं, ये यहूदी क्यों रोजा रख रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है ये वो दिन है जिस दिन मूसा अलैहि सलाम को निजात मिली थी, इसलिए यहूदी इस दिन क्या रखते हैं, रोजा रखते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं अच्छा तो मूसा के हकदार तो हम ज्यादा हैं, लिहाजा हम भी रोजा रखेंगे। और सहाबी अल्लाह के रसूल, देखिए ये असूल, साहबा की तरबियत किसने की, रसूलुल्लाह ने, तो लिहाजा अपने खर्चे का इजहार करें रसूलुल्लाह, ये तो मुशाबियत हो जाएगी, ये तो मुशाबियत हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लिहाजा वो एक रखते हैं तो हम क्या करेंगे, दो रखेंगे। जरा नोट तो फरमाइए, ये है उस मुशाबियत, कुरान हमारे सामने वाजह बात रखता है, हदीस हमारे सामने वाजह बात रखती है, जिनके तरीके इख्तियार करोगे अंजाम उन्हीं के साथ होगा, जिनसे मुमासलत करोगे जिनके, ये तरीका, ये मनाने वनाने वाले दिनों को सेलिब्रेट करने वाले तरीके, ये इस्लाम में है ही नहीं, ये तो ईसाइयों ने ईजाद किए। और हमने क्या किया, उनका देखा देखिए हमने भी अपना एक इवेंट ईजाद कर लिया और उसको नाम दे दिया, और आप देखें कि उसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वो खुराफात जो दीन के मिजाज में नहीं है वो आहिस्ता आहिस्ता आती चली जा रही है। हालांकि वो उलमा जो लीड कर रहे हैं इस पूरे फिक्र को, वो भी मना कर रहे हैं कि भाई ये खुराफा, लेकिन उनके लिए मुश्किल है उसको रोकना, जब आपने छोड़ दिया एक इवेंट के नाम पे, तो आप कैसे रोकेंगे आप लोगों को कि वो जो कुछ कर रहे हैं। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और वो वाकईतन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाए और उसके तकाजे अदा करने की तौफीक अता फरमाए, जो हम बार बार यहां समझ रहे हैं। अब देखिए कुरान हमें एक और अंदाज में ये बात समझाता है, सूरह आराफ में ये आयत हमने तफसील से अगली दफा इंशाल्लाह डिस्कस करनी है, लेकिन उसका वो हिस्सा पिछली दफा भी रेफरेंस दिया था मैंने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फराइज मनसबी हैं, आपका अपनी उम्मत के साथ जो खास ताल्लुक है, जो एहसान है, उस एहसान का एक गोया अंदाज इस जगह इस टुकड़े में मौजूद है। कैसे, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ। ये वो नबी हैं जो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, इनके एहसानात जो अल्लाह का एहसान ना सर, तो अब नबी अलैहिस्सलाम का एहसान इस उम्मत पर अल्लाह पाक गिनवा रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए हलाल वही शय करते हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद है और तुम्हारे लिए हराम उसी शय को करते हैं जो तुम्हारे लिए नजिस है, नपाक है, गंदी है, नुकसानदेह है। इस दीन का मिजाज समझिए, हर वो शय जो हमारे लिए फायदेमंद है उसी को हमारे लिए हलाल किया गया, हर वो शय जो हमारे लिए नुकसानदेह है उसको हमारे लिए हराम किया गया। तो दुनिया तो आज इस नुक्ते पर पहुंच रही है भाई, इंसान अपनी सारी तहकीकात का हासिल अब निकाल कर ये ला रहा है, आज वो बता रहा है ये शय नुकसानदेह है और ये शय फायदेमंद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 बरस पहले बताकर चले गए, ये तो वही बात कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये तुम्हारे लिए हराम है क्योंकि ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। बहरहाल इसी में अगली बात क्या है, वह यदाउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, उन बोझों को ये दूर करते हैं और गलों में जो तौक पड़े हुए हैं इनके, उनको ये उतारते हैं। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس معاشرے کا ایک تصور اگر اپنے ذہن میں لے آئیں جہاں بیجا رسم و رواج اور ان رسم و رواج کے بوجھوں کے نیچے دبی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت، یہ رسم و رواج جو انسان کو کھا جاتے ہیں، ایک بیٹی کا باپ سر اٹھا کے جی نہیں سکتا کیونکہ اس ظالم معاشرے نے شادی کے نام پر جو رسم و رواج کے طوق اس کے گلے میں ڈالے ہیں وہ اس کو مارے دے رہے ہیں، دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر دیگے کھلانے چڑھانے دسترخوان بچھانے اور نہ جانے کیسے کیسے، وہ شے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مصیبت میں بازو بات بھائی آج یہ ہے تو یہ کھلاؤ یہ پکاؤ یہ کرو وہ، اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ ختم کر دیا، آپ نے ایسی کوئی شے ہمیں نہیں دی کہ بھائی اتنی تکلفات میں تم پڑھو، آپ غور فرمائیے سب سے اہم ترین دن کون سے قرار دیے گئے، عید، دو عیدیں ہیں نا، دو عیدیں ہیں، عید ہے خوشی منانے کے لیے وہ دن مخصوص کر دیے گئے، کہہ دیا گیا جی یہ ہے تمہارے لیے خوشی کا موقع، اچھا کرنا کیا ہے بھائی عید والے دن، کوئی حدیث ہے کہ اس دن جو ہے نا وہ دیگے پکاؤ اس دن یہ پکاؤ یہ کھلاؤ ایسے کرو ویسے کرو، یہ تو تمہاری اپنی اوپر ہے، پڑھنا چاہے کرو نہ کرو کوئی پابندی نہیں، کرنا کیا ہے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ ہے تمہاری خوشی، یہ ہے تمہاری خوشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور پیر کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ پیر کے دن کیونکہ یہ آپ کی پیدائش کا دن ہے، تو اس نسبت سے اگر کوئی شخص کہے بھی میں بھی پیر کے دن روزہ رکھوں گا بالکل رکھے، روزہ کیونکہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے بھائی، خرافات سے دور کرنے والا ہے، اللہ سے قریب کرنے والا ہے، عبادت میں انسان کو آگے لانے والا، رکھے پیر کے دن، کس نے منع کیا روزہ، لیکن کیا اللہ کے نبی نے کبھی 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا، ایک دفعہ بھی نہیں، کیا صحابہ کرام نے ایسا کچھ کیا، نہیں، اب اگر کوئی باقاعدہ اس کو اس طرح سے لے اور اس کیفیت میں اس کو رکھے کہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ پیدائش کا دن ہے، اول تو یہ پیدائش کا دن ہے بھی نہیں، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے، ابھی اس پہ نہیں جا رہے تفصیل میں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات کو جو کی پوائنٹ آپ کی دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے کیا وہ جی جان سے ہم کریں گے، جو آپ نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی، اگر وہ نیکی ہوتی تو رسول اللہ کر کے بتا جاتے، اس کا حکم دے جاتے، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء آپ کے صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے اس دین کو اون کیا، جنہوں نے براہ راست اس دین کو رسول اللہ سے سمجھا، اگر وہ دین کا حصہ ہوتا تو وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر جاتے، دکھا جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا اور آپ کا جو تعلق اور نسبت ہے اس میں پہلی بنیاد ہے اس مزاج کو ہم سمجھیں جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے، یہ غیر ضروری رسم و رواج، یہ بوجھ، یہ توق جو انسان اپنے اوپر اپنے گلوں میں ڈال لیتا ہے، ان کو اتار کر پھینکنے کا اللہ کی طرف سے حکم آیا، رسول اللہ نے یہ سارے توق پھینک دیے، یہ بیجا چیزیں خامخواہ کی جو بوجھ بنتی ہیں ان سے سب کو آزاد کروا دیا، اور ہم آج دوبارہ ان کو اپنے اوپر ڈالنے کے چکر میں، ہم دوبارہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے چکر میں، ہم دوبارہ ان سارے توقعوں کو اپنے گلوں میں ڈال کر اپنے آپ کو غلام بنانے کے چکر میں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، پھر بیچ میں جو بات آئی وہ سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ سنت ظاہر میں بھی ہے، یہ سنت کردار میں بھی ہے، یہ نظریاتی سطح پر بھی ہے، یہ عملی سطح پر بھی ہے، جان لیجیے اچھی طرح سمجھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اس کائنات کا سب سے قیمتی حلیہ ہے، کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس حلیے کو اپنائے بغیر دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے گا، سکون پالے گا، اپنی منزلیں پالے گا، کیسے ممکن ہے بھائی، میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، یہ موقع بڑا اہم ہے اس حوالے سے بات کرنے کا، دو لوگ آئے رسول اللہ سے ملنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا منظر ہے، یہ دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی مونچھیں بڑی تھی اور ان کی داڑیاں نہیں تھیں، جب وہ رسول اللہ سے ملنے آئے تو آپ نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، اپنا رخ انور پھیر لیا ان سے، اور یہ مستند ترین واقعہ ہے جناب علی، آپ حدیث کی کتابوں میں جا کے پڑھ لیجیے، اگر آپ سمجھتے جی یہ خود سے بیٹھ کر بنا لیا معاذ اللہ، پڑھ لیں کتابوں میں، ساری تحقیق کے بعد مستند ترین واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں جو علماء محدثین نے ہمارے سامنے رکھی، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا ان لوگوں سے، وہ بھی حیران ہوئے استفسار پر، کہا کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے، داڑھی کہاں ہے تمہاری، कहा कि जी वो हमारे बादशाह ने हमें हुक्म दिया है, हमारे सरदार ने हमें हुक्म दिया है कि मूछे बढ़ाओ और दाढ़ी कटवाओ। अब इस बात को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम गजब में, गुस्से में, आपको एक खास अंदाज था, बहुत कम मौके हैं जब आपको गुस्सा आया है, नोट फरमा लीजिए, और फिर दीन की खातिर आया है, आपका चेहरा अनवर सुर्ख हो गया, आपने कहा अल्लाह की कसम मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मूछे घटाओ और दाढ़ी बढ़ाओ। मेरे भाइयों, इसके बाद कौन सी दलील है जो आसमान से आएगी ये बात समझाने के लिए, मुझे बताइए कौन सी दलील आएगी आसमान से? क्या फरिश्ता आएगा खत लिखा हुआ अल्लाह की तरफ से लेके, मोहतरम जनाब फलां साहब मैं आपको हुक्म दे रहा हूं कि आपके रसूल ने कहा है कि दाढ़ी रख लीजिए और मूछे कटाइए, बताइए मुझे कौन सी दलील चाहिए, कौन सी शर्त में रह गई अब समझने और समझाने के लिए? बात को समझें भाई, दिल पे हाथ रख के समझें इस बात को। ये तो दुनिया में वाकई हुआ, कल कयामत के दिन हम लपकेंगे रसूलुल्लाह की तरफ कि हम आपके उम्मती हैं, हमारी तरफ देखिए, हमारी सिफारिश कर दीजिए, हमें अपनों में शामिल कर लीजिए। और रसूलुल्लाह ने चेहरा फेर लिया तो, आपने अपना रुख फेर लिया अगर तो क्या होगा, कैसे होगा? कोई इख्तलाफी नोट नहीं है जनाब इस मामले में, कोई मकतबा फिगर इसमें एतराज नहीं करता, कोई दुनिया का आलिम मुस्तनद इस पर इख्तलाफ नहीं करता कि जनाब अली इसमें कोई मुझे एतराज है कि दाढ़ी रखो और मुझे कटाओ। ये अल्लाह के रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ये तो होगी जाहिर के अंदर एक बात, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, अगला स्टेप क्या है, हमारा किरदार, हमारी जिंदगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अगर है तो जिंदगी मुसलमानों वाली है, इताअत नहीं है तो ये शैतानी जिंदगी है। अल्लाह फरमा रहा है कुरान हकीम में, वमन युशाक्किक़ रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबील मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा इसके बाद की हिदायत वाजे हो गई और राह इख्तियार करेगा ईमान वालों को छोड़कर दूसरों की, तो अल्लाह उसको करने देगा जो वो कर रहा है, और उसके लिए फिर जहन्नम तैयार है जो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह फरमा रहे कुरान हकीम, अल्लाह के नबी का तरीका अल्लाह के पास लेके जाएगा और गैर नबी का तरीका अल्लाह से दूर लेके जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरे और आपके लिए उस्वाए कामिल हैं, आपकी तमाम जाहिरी पहलुओं को, बातनी पहलुओं को, आपके किरदार की, आपकी शख्सियत की एक एक शय को ओन करना है। अब बात को समेट रहा हूं इंशाल्लाह, यहां से बात अगले जुम्मे अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ाएंगे मजीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा और आपका रिश्ता, मेरी और आपकी निस्बत कानूनी तौर पर तो इताअत की है। मैं युतिअ रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसी ने अल्लाह की इताअत की। मैं युतिअ अल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ा फौज़ा अज़ीमा, जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की वही कामयाबी तक पहुँचेगा। मैं युतिअ अल्लाह व रसूल फ़ौलाइका मअ अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। जो रसूल की और अल्लाह की इताअत करेगा ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला शामिल फरमाएगा उन लोगों में जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जो अंबिया हैं, जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो सालिहीन हैं। वह हसुना उलाई का रफीका, क्या ही अच्छा ये रफीक हैं, इन लोगों के साथ शामिल होना है तो ये करना पड़ेगा। ला तुकद्दिमु बैन यदै अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो हद है उनसे आगे ना बढ़ो, जो आपने फरमा दिया, जो हुक्म दे दिया उससे आगे अपने आप को ना लेके जाओ। इताअत में अपने आप को लगा दो, इताअत में अपने आप को खपा दो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत ही एक मुसलमान की जिंदगी का हासिल है। इससे तदावुज करेगा अल्लाह की तरफ से रद्द किया हुआ है, ठुकराया हुआ है, वो शैतनियत के दायरे में है, वो शैतान की बंदगी कर रहा है। जो अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहा, जो रसूल की इताअत नहीं कर रहा, वो शैतान की इताअत कर रहा है, वो शैतान की बंदगी कर रहा है, चाहे अपने तो ही अपने आप को कितने बड़ा मुसलमान क्यों ना समझता रहे। इस बात को हमें समझना होगा। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक, उसका अमली इजहार वो है दुरूद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जितना ज्यादा ये दुरूद जुबान पर होगा उतना ये निस्बत मजबूत होगी। जितना ज्यादा हमारे चलते उठते बैठते फिरते अपना मामूल, कम अज कम का एक मामूल रोज का बना लें भाई, अपनी अपनी इस्तेआत के मुताबिक, कोई 10 दफा पढ़े, कोई 100 दफा पढ़े, कोई जो उससे ज्यादा, ये दुरूद वो शाह अल्लाह के नबी ने फरमाया ज्यादा दुरूद पढ़ोगे कल कयामत के दिन, कल महशर के दिन मेरे ज्यादा करीब होगे। ये दुरूद वो है जो दुआओं को कबूलियत का जरिया बन जाता है। अपनी दुआओं में अव्वल आखिर दुरूद लगा दो, साहबा कहते हैं कि ये दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी, क्योंकि दुरूद कभी रद्द नहीं होता। जो दुरूद पढ़ा जाता है वो पहुंचता है अल्लाह की बारगाह में। दुआ का तो मामला है ना, कभी पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन दुरूद लाजमी पहुंचता है। پھر یہ درود وہ عمل ہے جس سے نہ صرف نیکیاں ملتی ہیں بلکہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ درجات بھی بڑھتے ہیں. اور محبت سے پڑا ہوا درود رسول اللہ کے پاس پہنچایا جاتا ہے, لہذا درود کا اہتمام بہت زیادہ, یہ عملی طور پہ. اور یہ درود زبان پر جاری ہوگا انشاءاللہ, تو رسول اللہ کے کردار اور آپ کی شخصیت اور آپ کی سنتوں سے بھی انشاءاللہ محبت خود بخود پیدا ہوگی, انسان خود بخود دل مائل ہوگا. پھر اگلی بات کیا ہے, بڑا پیارا سوال کیا جناب کسی نے, اللہ کا بندہ کون؟ تو کیا ہی پیارا جواب دیا اللہ کے بندے نے, اللہ کا بندہ وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور اسی بات کو ہمارے امیر تنظیم اسلامی اشداد شیخ صاحب بڑے پیارا ایک انداز وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے بھائی رسول کا امتی کون, رسول کا امتی کون, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر رسول اللہ یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا کردار ہو. یہ منانے کا دین نہیں ہے بھائی, ماننے کا دین ہے. یہ منانے ونانے کے چکروں میں پڑے او بھائی, ماننے کا دین ہے. مانو مانو اللہ کے رسول کی ماننا پڑے گی. کل قیامت کے دن منانا ان کو, جب اپنے اس حلیہ میں ان کے سامنے جاؤ گے جو ان کا حلیہ نہیں ہے, پھر کیا جواب دو؟ اپنے اس کردار کو لے کے جاؤ گے جو ان کا کردار نہیں ہے, اپنے زندگی کا اس مقصد کو لے جا کر رکھو گے جن کا ان کے مقصد کے ساتھ کوئی تعلق کوئی نسبت نہ ہو, کیا جواب دیں گے ہم اس دن؟ کیسے منائیں گے ان کو؟ اس دن ہوگا منانے کا مسئلہ. یہ آج منانے کے چکر میں پڑے ہوئے اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور علامہ اقبال کے وہ قطع ہے جی, بڑا وہ مجھے صحیح یاد آ جائے اگر, کہ عجیب جذب کے عالم میں انہوں نے وہ کہا تھا, کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ور حسابم رات بینی نا گزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. مطلب اس کا یہ بنا کہ اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, تو تو عالموں کا بادشاہ ہے, غنی ہے, میں فقیر, میری کیا اوقات تیرے سامنے. روز محشر عذر ہائے من پذیر, محشر والے دن میرے جو بھی بہانے ہوں گے, میری ادھر ادھر کی جو باتیں, یا اللہ تو مان لینا میرے عذر کو, مان لینا, میری کیا اوقات ہے تیرے سامنے, جو بھی الٹی سیدھی بات رکھوں گا بہانہ رکھوں گا, یا اللہ تو اس کو مان لینا. اور کہتے ہیں ور حسابم راتو بینی نا گزیر, اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہی ہو, اگر تو میرا حساب ہی لینا چاہے, میرے نامہ اعمال کو اگر تو کھولنا ہی چاہے اس دن, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر, تو کم از کم نگاہ مصطفیٰ سے اس کو چھپا دینا. میں اس اپنے کالے اعمال نامے کو کیسے برداشت کر پاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھلے؟ یہ محبت کے جذب کے عالم میں, اللہ مجھے اور آپ کو یہ محبت, اور اس محبت کا عملی تقاضا اطاعت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.